الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم. یہ کتاب ہے فیوز یزدانی جو ترجمہ الفتح ربانی کا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاحی مجالس کا مجموعہ ہے. اس میں سے آج کی مجلس میں کچھ پڑھا جاتا ہے. اللہ پاک سے یہ مانگ کر بیٹھے کہ اللہ نے اس میں جو تاثیر رکھی ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے اور ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے. اور یہی حضرت کا اس زمانے میں اس مجلس سے مقصود تھا. یہ ارشادات ان کے لیے ہیں جو آپ کے پاس اس وقت اسی طلب کو لے کر آئے تھے کہ دل بن جائے، سنور جائے، صاف ہو جائے، شفاف ہو جائے، اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنے والا بن جائے، اللہ پاک کی محبت سے معمور ہو جائے، اللہ کی ہر اطاعت پر شوق اور رغبت سے ابھارنے والا بن جائے، اللہ کی ہر نافرمانی سے روکنے والا بن جائے. دل کا اصلی کام یہ ہے. انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو اللہ پاک یہ تاثیر ہمارے دلوں میں اتاریں گے. اصل غاز تو عربی کا ہے جس کا ترجمہ مولانا عاشق لائی میرٹھی رحمۃ اللہ فرمایا، وہ پڑھا جائے گا. یہ ایک مجلس ہے، چودہویں مجلس، جو جمعے کی صبح 7 ذی قعدہ 545 ہجری میں آپ کے مدرسہ معمورہ میں ہوئی تھی. فرماتے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ارشادات ان کے لیے ہیں جو آپ کے پاس دل کی اصلاح کے لیے آتے تھے. دل کی اصلاح کیا ہے؟ میں نے ابھی اشارہ کیا اس کی طرف، جو ہے کہ دل کے اندر ہر وقت ایک کشمکش چلتی رہتی ہے، نفس مچلتا ہے، یہ اپنے منفی جذبات کے تقاضے کرتا رہتا ہے، یہ غلط خواہشات پر ابھارتا ہے، اللہ کی یاد سے غفلت کی وجہ سے دل پر جب شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے تو اس کے اثرات بھی دل پر پڑتے ہیں، ماحول کی فضاؤں کے اثرات پڑتے ہیں، ان سے متاثر ہو کر پھر دل کے اندر خیر کی قوت کمزور ہو جاتی ہے. یعنی خیر کے تقاضے پر چلنے کے لیے اندر سے آمادگی نہیں ہوتی، سستی ہوتی ہے. اور جب دل کے اندر صفائی آ جاتی ہے، پاکیزگی آ جاتی ہے، دل میں قوت اور ہمت آ جاتی ہے پھر اطاعت کے کرنے کی، تو خیر کا ارادہ مضبوط ہو جاتا ہے، اطاعت کا ارادہ مضبوط ہو جاتا ہے. تصوف اسی صفائی کا نام ہے. تزکیہ نفس کے منفی جذبات پر قابو پانے ہی کا نام ہے. اس لیے یہ اللہ والے ہر زمانے میں اپنے متعلقین میں جو آپ کے پاس آتے تھے اسی کی کوشش فرماتے تھے کہ اللہ کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے تو شریعت مطہرہ ہے جو اللہ پاک نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا فرمائی. اس پر چلنے میں جو سستی ہوتی ہے، اس پہ چلنے میں جو ہمت نہیں ہوتی، اس کا ازالہ اور ایسی چیزوں کی نشاندہی، یہ ان کے تجربات اور مشاہدات چونکہ محنت کی سیکھا اس فن کو، اس لیے اپنے متعلقین کو اس کی نشاندہی بھی کرتے ہیں. اب مجمع میں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، جیسے ماشاءاللہ آپ حضرات بھی یہاں صرف بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی طلب کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. بعض اوقات مختلف قسم کے لوگ مختلف اغراض کے بھی آ جاتے ہیں اللہ والوں کے پاس. اس لیے حضرت کے ارشادات چونکہ عمومی ہیں تو بعض اوقات آئینہ دکھانا پڑتا ہے، بعض اوقات نشاندہی کرنی پڑتی ہے، تو حضرت کے کچھ ارشادات اس پہ تلخ بھی محسوس ہوں گے. تو تربیت ہو رہی ہے، سمجھایا جا رہا ہے، نفس ایسے مارے گا، ایسے گرائے گا، شیطان کے یہ مکر ہیں اس طریقے سے. تو اس مجلس کا آغاز ہو رہا ہے، اے منافق، اللہ تعالی عز و جل زمین کو تجھ سے پاک کرے، کیا تجھ کو تیرا نفاق کافی نہ ہوا کہ علماء و صلحاء و اولیاء کی غیبت کر کے ان کے گوشت کھانے لگا؟ تو اور تجھ جیسے تیرے منافق بھائی عنقریب کیڑوں کی غذا بنیں گے، جو ان کی زبانوں اور گوشت کو کھا لیں گے، تم سب کو ٹکڑے ٹکڑے اور ریزہ ریزہ کر دیں گے، زمین تم کو بھیجے گی بس پیس کر پیس دے گی اور الٹ پلٹ کر دے گی۔ یہ بڑے درد سے فرما رہے ہیں۔ گزشتہ اتوار کے ایک اور مجلس میں نے کھولی تھی، اس میں بھی اہل بغداد کے لیے بڑی تنبیہ فرمائی تھی۔ بغداد میں واضح ہو رہے ہیں نا جی، وہاں کے ہیں نا، تو یہ جھنجھوڑا جا رہا ہے، یہ تزکیہ کیا جا رہا ہے، یہ تزکیہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ان سے خطاب ہے جو مجلس میں آئے تو ہیں لیکن اندر کی اغراض کچھ اور ہیں، اندر کا مقصود کچھ اور ہے، اس لیے جھنجھوڑ رہے ہیں کہ اے منافق، اللہ عز و جل زمین کو تجھ سے پاک کرے، کیا تجھ کو تیرا نفاق کافی نہیں ہوا کہ علماء و صلحاء اور اولیاء کی غیبت کر کے ان کے گوشت کھانے لگا؟ اب دیکھیے یہ بات کب کی، آج سے ہزار سال پہلے کی، آج بھی غور کر لیں، یہی مشغلہ عام ہے آج، کیوں جی؟ اللہ ہماری بھی اصلاح فرما دے، اللہ ہمیں ہمارے دل کے اندر کے اس شعور کو بیدار فرما دے کہ علماء صلحاء اور اولیاء کی غیبت کر کے ان کے گوشت کھانے لگا۔ آگے پھر تنبیہ کہ تو اور تجھ جیسے تیرے منافق بھائی عنقریب کیڑوں کی غذا بنے گے۔ اب ڈرایا جا رہا ہے، حقائق بتایا جا رہے ہیں کہ ابھی تو مزہ لے رہے ہو علماء کے خلاف بول کر، نیک لوگوں کے خلاف بول کر، اولیاء کے خلاف بول کر، لیکن عنقریب کیا ہوگا؟ کیڑوں کی غذا، جو زبانوں کو گوشت کو کھا لیں گے، تم سب کو ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ کر دیں گے، زمین تم کو بھیجے گی پس پیس دے گی اور الٹ پلٹ کر دے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ عز و جل اور اس کے نیک بندوں کے ساتھ اچھا گمان نہ رکھے اور ان کے سامنے تواضع نہ کرے، اس کو فلاح نصیب نہیں ہوگی۔ جو شخص اللہ عز و جل اور اس کے نیک بندوں کے ساتھ اچھا گمان نہ رکھے اور ان کے سامنے تواضع نہ کرے، اس کو فلاح نصیب نہیں ہوگی۔ تو ان کے سامنے تواضع کیوں نہیں کرتا حالانکہ وہ سردار ہیں، امیر ہیں، ان کے مقابلے میں تیری کیا ہستی ہے؟ یہ کون فرما رہے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ۔ وہ اپنا مشاہدہ، اپنا تجربہ، یہ ہے پیر جو میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ پیر سے مراد کیا ہے؟ بوڑھا، فارسی کا لفظ ہے، جس کی زندگی زیادہ گزری ہے، اس کے تجربات زیادہ ہیں، اس کے مشاہدات زیادہ ہیں، فائدہ اٹھا لو۔ اس پیر نے اپنے مربی کی نگرانی کے اندر تربیت حاصل کی ہے، نفس کے خلاف، شیطان کے خلاف مقابلہ کیا، ان کو زیر کیا، ان کو مغلوب کیا، فضاؤں کے اثرات کو اپنے اندر سے نکالا، ان کے تجربات یہ فرما رہے ہیں کہ تو ان کے سامنے تواضع کیوں نہیں کرتا حالانکہ وہ سردار ہیں اور امیر ہیں۔ امیر سے مراد وہ عمارت نہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں، پیسے والی عمارت نہیں، امر والی، ان کی بات چلتی ہے، ان کی بات ماں، ان کے مقابلے تیری کیا ہستی ہے؟ آگے فرما رہے ہیں، حت تعالی نے باندھنا اور کھولنا یعنی انتظام ملکی ان کے حوالے کیا ہے، ان کی بدولت آسمان بارش برساتا ہے اور زمین رویدگی لاتی ہے. یعنی وہ جو نیک اعمال کرتے ہیں نفسانیت سے پاک، شیطانیت سے پاک، گندی فضاؤں سے پاک، خالص اللہ کے لیے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اس کی نافرمانی سے وہ بچتے ہیں، اپنے نفس کو روکتے ہیں، اور اس پر برکات کا نزول ہوتا ہے. آسمان سے بارشیں وقت پر برستی ہیں، زمین رویدگی لاتی ہے، ساری مخلوق ان کی رعایا ہے، ان میں ہر شخص پہاڑ کی طرح ہے، ہر شخص کیسے ہے پہاڑ کی. پہاڑ کو ہلا سکتا کوئی جی؟ ایک دفعہ شارہ ریشم مر رہی، اسے 75 کی بات ہے، کوہستان میں جانا ہوا، وہاں پر بڑے بڑے پہاڑ، تو سڑک بن رہی تھی تو بارود لگاتے تھے سراخ کر کے نا، اس میں پہاڑی کو توڑ کر راستہ بنانا ہے نا، تو دھماکہ تو اتنا زوردار ہوتا تھا لیکن دیکھتے تھے اتنا ٹکڑا سب گرتا تھا. بڑی محنت سے بنی سارا پہاڑ، جمع ہوا ہے، ہلتا نہیں تھا. یہاں یہ پہاڑ ہے، یعنی یہاں ہماری طرح نہیں ہے ریت کے ذرے، ہوا جدھر کیا ادھر اڑ گئے، جمع اللہ کی اطاعت پر، اس کی خوشنودی والے اعمال پر، شریعت مطہرہ پر، ظاہری باطنی اعتبار سے پہاڑ کی طرح جمع ہوئے ہیں، حالات کے تھپیڑے ان کو ہلا نہیں پا سکتے. اس کو آفات اور مصائب کی آندیاں نہ ہلا سکتی ہیں نہ جنبش دے سکتی ہیں. یعنی ان پر بھی حالات آتے ہیں، اللہ والوں پر بھی آتے ہیں، تقدیری فیصلے اللہ کے، صدمے ان کو بھی آتے ہیں، حادثے ان کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، بیماریاں ان کو بھی آتی ہیں، دنیاوی مصائب ان پر بھی آتے ہیں، لیکن یہ مصائب ان کو جنبش نہیں دے سکتی، یعنی شریعت پر چلنے پر، اللہ کی اطاعت پر، پہاڑ کی طرح جنم میں ان کو ہلا نہیں سکتا. ہماری طرح نہیں ہے جی، کیا کرے، ہمارا بھی دل چاہتا ہے لیکن اب زمانہ ایسا آ گیا ہے، ماحول ایسا ہے، سزائیں ایسی ہیں، یہ گھر والوں کی بھی رعایت کرنی ہے، یہ بچوں کی بھی تو ماننی ہے، یہ برادری سے کٹ جائیں، یعنی جان کے بوجھتے ہوئے کہ شریعت کے تقاضے کے بالکل مقابلے کے اندر ہمیں ابھارا جا رہا ہے غلط کی طرف، اور ان کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، ان کے پیچھے یہ ہلایا جا رہا ہے. لیکن یہ اللہ والے جو ہیں، یہ پہاڑ کی طرح جمے ہوئے ہیں، کیسے بھی حالات آ جائیں ان کو جنبش بھی نہیں دے سکتے. وہ اپنی توحید کے مقام سے ہلتے بھی نہیں. توحید، اب لفظ توحید بڑا آسان ہے، میں نے بھی کہہ دیا، آپ نے بھی سن لیا، اب یہ دل کا فعل ہے. ایک جگہ حضرت دعا فرماتے ہیں کسی آواز میں بھی، اے اللہ ہمارے دلوں کو اتنے توحید سے معطر فرما دے، ہمارے دلوں کو اتنے توحید سے معطر فرما دے. اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں، حالانکہ صاحب توحید ہیں، ان کے آثار بتا رہے ہیں، ان کی زندگی بتا رہی ہے، ان کے حالات بتا رہے ہیں، ان کے ارشادات بتا رہے ہیں. بلکہ حضرت کا ہر واعظ جو ہے اس کے اندر تین باتیں ہیں جی، ایک توحید، ایک شریعت مطہرہ کا اتباع، اور تیسرا تقدیر پر راضی رہنا. یہ تین مضمون ان کے ہر واعظ کے اندر یہ ضرور ملیں گے. توحید یعنی دل کو اللہ کے غیر کے تاثر سے بالکل خالی کر دینا، نہ کسی کا خوف، نہ کسی سے توقع، نہ کسی سے امید، نہ کسی پر بھروسہ سوائے کس کے. ان اللہ والوں کے تسکل سنا رہے ہیں، وہ اپنے توحید کے مقام سے ہلتے بھی نہیں. ہم بھی کہتے ہیں صاحب توحید ہیں، اور ہمارا حال کیا ہے، یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی. کاروبار کے اندر کسی نے بندش کر دی ہے، کیوں جی، یہ جملہ عام ہے نا، ذرا ڈاکٹر کی طرف سے علاج میں تاخیر ہوگی، شفا نہیں مل رہی، لگتا ہے کسی نے کچھ کیا ہوا ہے. کیوں جی؟ افسر نے میرے ساتھ زیادتی کر دی ہے، میری ترقی روک دی ہے، لیکن صاحب توحید جو ہے اس کے دل کے اندر وجدانی طور پر خود ایک دل کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے کہ افسر کی کیا مجال کہ میری ترقی روک دے، میرے اللہ کو منظور نہ. اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، یہ تو ایک ذریعہ کے طور پر اللہ اس کو استعمال فرماتے جب چاہتے ہیں، جب نہیں چاہتے کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ صاحب توحید کا دھیان سبب میں اٹکتا نہیں ہے، خالق کے سبب کے اوپر اس کی طرف. اگر کوئی اس کو کچھ عطا کر رہا ہے، کچھ دے رہا ہے، اس کا دل اس کو یقین کے درجے میں بتاتا ہے اللہ اس کے ذریعے سے عطا فرما رہے ہیں. حقیقی دینے والا فقط اللہ ہے، اللہ نے اس کے دل کو میرے لیے مسخر کر دیا ہے. اگر وہ تنگ کر رہا ہے تو ان کا دل ان کو بتاتا ہے کہ اللہ نے اس کو مجھ پر مسلط کر دیا، یہ کون تنگ کر دیا. اللہ کا شکر ہے اس تھوڑی زندگی میں ایسے صاحب توحید اللہ نے دکھائے ہیں، وہ جمے ہوتے ہیں، ان کا دھیان ادھر سے نہیں ہٹتا. اس کے نا صاحب توحید ہے، اپنے توحید کے مقام سے ہلتے بھی نہیں. مصائب آتے ہیں، تقدیری حالات آتے ہیں، لیکن پہاڑ کی طرح جمے ہوئے. اور اولیاء کی صالحین کی صفات بیان کی جا رہی ہے نا، اور اپنے نفسوں اور دوسروں کے لیے اپنے مولا کی خوشنودی کے طلبگار بننے سے، اپنے نفسوں اور دوسروں کے لیے اپنے مولا کی خوشنودی کے طلبگار بننے سے ہٹتے ہیں. ان کی ایک ہی طلب ہے، اللہ کی خوشنودی ہمیں بھی حاصل ہو جائے اور اللہ کی مخلوق کو بھی حاصل ہو جائے. تو اللہ کی مخلوق پر اس کی محنت کر کے ان کو متوجہ کرتے ہیں، اس کی خوشنودی کو حاصل کرتے ہیں. آگے فرماتے ہیں توبہ کرو اللہ کی جناب میں اور معذرت کرو، اقرار کرو اپنے ان گناہوں کا جو تمہارے اور اس کے درمیان لوگوں کی نظر سے مخفی ہے. توبہ کرو اللہ کی جناب میں اور معذرت کرو، اقرار کرو اپنے ان گناہوں کا جو تمہارے اور اس کے درمیان لوگوں کی نظر سے. اللہ ہمیں بھی یہ شعور عطا فرما دے، لوگوں کے سامنے نیک بننا، نیکوں کی وضع اختیار کرنا بڑا آسان ہے. اصل تقوی تنہائی کا ہے، اصل تقوی دل کے اندر کا ہے. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مفہوم ہے ادھر اشارہ فرمایا سینے کی طرف سے کہ تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے، یہ مخفی ہے. اس لیے یہاں یہ ہے تزکیہ، یہ ہے تصفیہ ہو رہا ہے، جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پاک صاف پیش کر رہے ہو اور تنہائیوں کے اندر کیا کر رہے ہو اور مخفی کن چیزوں میں مبتلا ہو. توبہ کرو، اقرار کرو، کس سے، کس کے آگے، جس سے کوئی چیز مخفی نہیں. ایک واقعہ یاد آ گیا، پہلے بھی کبھی عرض کیا ہوگا، عبرت کے لیے لاہور کا واقعہ ہے. ایک بزرگ گزرے ہیں اللہ والے، حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ ہے. ان کے حیات زندگی کے اندر ایک دیندار گھرانے کا ایک نوجوان فوت ہو گیا. اب یہ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کبھی جوانی میں بھی موت آ جاتی ہے, کبھی بڑھاپے میں, کبھی بچپن میں, اس کا کوئی وقت اس کے علم میں ہے. گھرانہ دیندار, جب وہ نوجوان کی موت آئی تو اس کا ایک بھائی جو ہے نا وہ ڈپریشن میں چلا گیا, سمجھتے ہیں نا, صدمے سے اس کی ذہن کی حالت جو ہے نا خراب ہو گئی, اور اس پہ عجیب عجیب جملے وہ کرنے لگا, نماز بھی چھوڑ دی دینداری سے, بار بار یہی کہ ہم نے اللہ کا کیا بگاڑا, ہمارا بھائی لے لیا تھا, ہم نے کیا کیا, ہم نے کیا کیا. اب گھر والوں کو اس کی فکر لگ گئی, اب اس کو سمجھا رہے ہیں اس کے دوست احباب سب کوشش کر رہے ہیں, لیکن وہ بس یہی کہتا جا رہا ہے ہم نے کیا اللہ کا بگاڑا, ہمارا بھائی رہ گیا. جب وہ کسی طریقے سے نہیں مانا تو ان کے ایک دوست جو ہے ان کو لے کر لاہوری انترا خدمت میں آ گئے. وہ صاحب فرماتے ہیں اثر کے بعد حضرت کے ہاں احباب آئے ہوئے تھے کچھ پوچھنے کے لیے, ہم بھی جا کے کمرے میں بیٹھ گئے ان کے گھر میں. ایک ایک کر کے ساتھی نکلتے گئے کہ بعد میں کہتے ہیں ہم دو ہی رہ گئے. تو میں نے عرض کیا کہ حضرت یہ میرا دوست ہے, بتایا کیسے گھرانا بھی ایسا ہے, اس کا بھائی فوت ہو گیا اور یہ صدمے میں اب دماغ کی حالت اس کی ہو گئی, وہ یہی کہہ رہے تھے اور اس نے شروع کر دیا وہی کہ ہم نے کیا کیا, ہم نے کیا بگاڑا اللہ کا, ہم نے کیا کیا. حضرت نے سننے کے بعد مجھے فرمایا, وہ صاحب کہتے ہیں راوی جو ہے کہ تم باہر چلے جاؤ. میں کمرے سے باہر آ گیا گلی کے اندر, لیکن میرے کان لگے ہوئے تھے. تھوڑی دیر کے بعد مجھے اندر سے آوازیں آنی شروع ہوئی, وہی میرا دوست جو ہے حضرت سے کہہ رہا ہے کہ حضرت بس, حضرت بس, حضرت بس. اور اس کے بعد جو نا وہ باہر آ گیا اور بالکل ٹھیک ہو گیا. اب وہ بات جو کرتا تھا اب نہیں کر رہا, اور نمازیں شروع کر دی, زندگی صحیح ہو گئی. اب اس سے جب میں پوچھوں کہ کیا ہوا تھا تو بتائے نا, کیا بالکل نے کیا کیا نہ بتایا, زندگی کی چون صحیح ہو گئی, ٹھیک راہ پر آ گیا, لیکن اس کا نہ بتایا. یہاں تک کہ کہتے ہیں یہ ابھی بات نہیں کہ وہ بڑھاپے میں آ گیا اور آثار آگے کہ اب یہ جانے والا ہے. ایک دن میں اس کے پاس گیا اور کہا کہ بھائی اب تو تم بھی جا رہے ہو بظاہر آثار ہو رہے ہیں, ذرا اس راز سے پردہ تو اٹھاؤ کہ ہوا کیا تھا. اب سمجھا رہے تو سمجھتے نہیں تھے, اور حضرت یہاں چند منٹ کے اندر آ کے تم بالکل صحیح ہو گئے. اس پر اس نے پھر بتایا کہ جب تمہیں کہا کمرے سے باہر چلے جاؤ تو مجھے حضرت نے کہا کہ آنکھیں بند کرو. میں نے آنکھیں بند کر لی تو میرے سامنے ایک سکرین آ گئی, سمجھ گئے سکرین, اور میری زندگی کی فلم چلنی شروع ہو گئی, اور وہ گناہ جو میرے اللہ کے درمیان تو میرے سامنے آنے لگے. اور حضرت مجھے فرما رہے کہ یہ نہیں کیا, یہ کہتا ہے ہم نے کیا کیا, ہم نے کیا کیا. ایسے تنہائی والی باتیں جب بالکل کسی کو اس کی کانوں کان خبر نہیں تھی, ایسے سکرین میں سامنے آ رہا اور یہ اشارہ کریں یہ نہیں کیا, یہ نہیں کیا. ہمارا نفس ہمیں گرین سگنل دیتا رہتا ہے, ہم میں سے ہر ایک کا حال جائے. پتہ نہیں ہم کیا کر رہے ہیں. تو یہ اللہ والے ادھر ہی بلا رہے ہیں, یہاں جب تو فرما رہے ہیں, یہ ہے تذکرہ, یہ ہے صوفی. آج صوفی کے لفظ سے ہیں ہم پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں, چھوٹی سی داڑھی صوفی صاحب, صوفی صاحب, صوفی صاحب, اور صوفی صاحب کے کرتوت دیکھے صوفی ایسے ہوتے ہیں. یہ ہے صوفی, یہ ہے صفائی, دل کی صفائی. حضرت کا نام بڑے ادب سے لیا جاتا ہے, بڑے اچھے اچھے القاب سے یاد کیا جاتا ہے, لیکن ان کی تعلیمات کیا ہیں یہ جاننے کی ضرورت ہے، محنت کیا فرمائی یہ جاننے کی ضرورت ہے. تو کیا فرما رہے ہیں، توبہ کرو اللہ کی جناب میں اور معذرت کرو، اقرار کرو اپنے ان گناہوں کا جو تمہارے اور اس کے درمیان لوگوں کی نظر سے اور اس کے حضور میں گڑگڑاؤ. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے توبہ کرتے رہنے کی. توبہ جو ہے وہ گناہوں کو منہدم کر دیتی ہے، لیکن توبہ گناہوں کے اقرار کرنے کا نام ہے. ہمارے قریبی زمانے میں ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمت اللہ علیہ گزرے ہیں، آپ کے کسی شہر کے، ابھی یاد آ گئی ان کی بات، بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ہم بڑے فخر سے کہتے جی میں بڑا گناہگار ہوں، جیسے بھی کوئی تواضع کا لفظ ہے، میں جی میں تو بڑا گناہگار ہوں، میں تو بڑا گناہگار ہوں، کوئی اچھی چیز نہیں ہوگی یہ کہنا، لوگوں کو اچھی چیز نہیں ہے. کس کے گناہگار ہو اس کے سامنے اقرار کرو، لوگوں کو کیوں بتا رہے ہیں گناہگار، لوگوں کو کیوں بتا رہے ہو؟ اقرار کس کے سامنے کرو؟ جس کا گناہ کیا اس کے سامنے اقرار کرو. گناہوں کے زہر کا تریاق توبہ ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتو اپنا ایک واقعہ فرماتے ہیں، جنوبی افریقہ کا سفر تھا، ٹرین کے اندر جا رہے تھے، جنگل میں ایک جگہ ٹرین رکی تو اس سے اترے، وہاں پر تو ایک پودا تھا انتہائی خوبصورت، اس کے پتے بہت خوبصورت، میں لپکا ان پتوں کو، اس خوبصورتی کی کشش تھی، میرے ساتھ جو رہبر تھا جو گائیڈ تھا اس نے جلدی سے مجھے کہا حضرت اس کو آپ نہ لگانا، اس کو کیا ہو کہ یہ جتنا خوبصورت اتنا زہریلا ہے، اس میں ایسا زہر ہے کہ اس کو چھوتے ہی جسم کے اندر درد کی ایسی ٹیسیں اٹھیں جیسے بچھو نے کاٹا ہو. کہ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ چلو یہ گائیڈ پاس تھا جس نے بتا دیا، تو میں نے اسے کہا کہ اب جیسے یہ اپنی اس کی کشش کھینچ رہی ہے، اگر کوئی بندہ نادانی کے اندر اس کو چھو ہی لے اور اتنی اس کے جسم جیسے بتا رہے ہو کہ پورے جسم میں ٹیسیں اٹھتی ہیں بچھو کے دسے کی طرح، اس کا کیا بنتا ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ اس نے اس سے بھی زیادہ عجیب تر بات بتائی کہ حضرت جہاں یہ پودا ہے اس کی جڑ کے پاس ایک اور پودا ہے، اگر اس پودے کو چھونے سے اس کے جسم میں ٹیسیں اٹھنے لگیں اس پودے کو پتے کو چھو لے، جہاں زہر وہاں تریاق. اللہ نے تریاق قریب دکھایا مجھے، کہتے جڑ میں قریب ہی تھی، دور بھی جانے کی ضرورت نہیں. فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے دنیا کے اندر ہر زہر کا تریاق رکھا ہے، اللہ نے گناہ کا بھی تریاق رکھا ہے. گناہوں کا تریاق کیا؟ جب شیطان ڈنک مارے، ڈس لے نفس، ڈس لے پھر لہریں اٹھتی ہیں نا، گندگی کی، غلاظت کی، گندی خواہشات کی، گندے کاموں کی، یہی دسنا ہے نا. تو اس کا تریاق کیا ہے؟ توبہ. اور توبہ کیا ہے؟ اللہ کے آگے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے ندامت سے، شرمندگی سے معافی مانگنا. توبہ ندامت کا نام ہے. جب دل کے اندر ندامت آ گئی، اللہ کے آگے اقرار کر لیا کہ میں نے غلط کیا ہے اور میں اب نہیں کروں گا، اور اس گناہ کو چھوڑ دیا، اب یقین رکھے، غالب امید رکھے، چونکہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ توبہ پر معاف فرما دیتے ہیں، اب یہ گناہ معاف ہو گیا. حضرت فرماتے ہیں تو تکرار نہ کرو. ڈاکٹر عبدالعزیز عارفی رحمۃ اللہ بھی کیا فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جی بھر کے توبہ کر لو, ایک دفعہ جی بھر کے توبہ کر لو, یعنی سوچ سوچ کے زندگی بھر کے گناہوں کو, اور اللہ سے معافی مانگ لو, اقرار کر لو, جی بھر کے توبہ کر لو, اس کی تکرار نہ کرو, بار بار یاد نہ کرو. کیونکہ اللہ نے خود فرما دیا ہے, اے میرے وہ بندو, مفہوم عرض کر رہا ہوں, اے میرے وہ بندو. دیکھیے کیسا خطاب ہے, یہ خطاب کن کے ساتھ ہے؟ کسی اللہ کے ولی کے ساتھ خطاب نہیں ہے, کسی نبی کے ساتھ خطاب نہیں ہے, یہ نیک بندوں سے خطاب نہیں ہے, یہ کن سے ہے؟ گناہگاروں سے. میرے بندوں کو فرما, اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو, بال یقین اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا کہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ لیا جائے کہ اس بندے نے فلاں گناہ فلاں وقت میں کیا تھا, پھر توبہ کی, میں نے معاف کر دیا تھا, یہ نہیں ہوگا. بلکہ اس کے نامہ اعمال سے وہ گناہ بالکل ایسے صاف ہو جائے گا جیسے کیے ہی نہیں. سچی توبہ ایسی ہے, منہدم کر دے. اللہ ہمیں توبہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما دے. تو یہ فرما رہے ہیں توبہ کرو اللہ کی جناب میں, اور معذرت کرو اور اقرار کرو اپنے ان گناہوں کا جو تمہارے اور اس کے درمیان لوگوں کی نظروں سے مخفی ہیں, اور اس کے حضور میں گڑگڑاؤ, تمہارے سامنے کیا چیز ہے؟ جسے جوڑ رہے ہیں, تمہارے سامنے کیا چیز ہے؟ اگر تم کو معرفت حاصل ہوتی کہ موت اور شہنشاہی دربار کی پیشی سامنے آ رہی ہے, تو جس حالت پر ہو اس کو بدل کر دوسری حالت پر آ جاتے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ اگر تم کو معرفت حاصل ہوتی, معرفت کیا ہے؟ بعض کا ایک اصطلاح جو ہے وہ رٹتے رہتے ہیں, حضرت سمایا کرتے ہیں رحمت اللہ علیہ, اور اس کی حقیقت سے بے خبری. آج کے زمانے میں اول فول بکنے والا جال صوفی کہتے ہیں کہ معرفت یہ گلا نہیں, یہ معرفت کی باتیں کر رہے ہیں. معرفت کی حقیقت اللہ سے مانگے, پہچان لینا کس کو؟ اللہ کو. اللہ کو پہچاننا کیا ہے؟ اس کی قدرت کو, اس کی عظمت کو, اس کی کبریائی کو, اس کی بڑائی کو, اس کی ساری جو صفات کامل ہیں ان کو. یہ ہمارا جس نے اللہ پاک کو پہچان لیا, اس کی معرفت حاصل کر لی, اس کی نافرمانی نہیں کرے گا, قریب نہیں جائے گا. کیونکہ معرفت کا نتیجہ لازمی ہے کہ اس کے دل میں اللہ سے محبت گڑ جائے گی, راسخ ہو جائے گی, پھر محبوب کی ناگواری بھی گوارا نہیں, پھر نفس کے ہیلے بہا نہیں چلیں گے, پھر دل کے اندر ایک شوق ہے, ایک جذبہ ہے, ایک ولولہ ہے, ایک ہمت ہے ہر عمل کے کرنے کی, ہر حکم کے ماننے کی, ہر نافرمانی کو چھوڑنے کی. پھر نفس کی آپ کو مغلوب نہیں ہوتا, اس کے گندے تقاضوں کے پیچھے لپکتا نہیں ہے, پھر اس کے اندر قوت ہے. سماتے تمہارے سامنے کیا چیز ہے؟ اگر تم کو معرفت حاصل ہوتی, یعنی بتا رہے ہیں مجمع جو سامنے بیٹھا ہوا ہے کہ تمہاری جو حالت اس وقت میں دیکھ رہا ہوں, یہ اس لیے کہ معرفت نہیں ہے, تو مخفی گناہوں میں پڑے ہوئے اور سمجھ رہے ہو, پاکیزہ ہو, پاک صاف ہو. کہ اگر تم کو معرفت حاصل ہوتی, کیونکہ معرفت میں پھر جب شہنشاہ کو پہچان لیا اس کے سامنے حاضری. حضرت تھانوی رحمت اللہ ہی فرماتے ہیں ایک حضرت کے آواز میں, اللہ والے ہر زمانے میں جھنجھوڑتے رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ جب جس کو یہ یقین ہو جائے کہ یقیناً ایک دن میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے, کیوں جی حاضری کا اس کو یقین ہو جائے کس کے سامنے کھڑا ہونا ہے جس سے کوئی چیز مخفی. میرا دل کا کوئی گوشہ مخفی نہیں ہے, میرے اندر کے سارے جذبات کو, سارے خیالات کو, سارے عزائم کو, سارے ارادوں کو بالکل اچھی طرح باریک بینی سے وہ دیکھ رہا ہے. اس کے سامنے پیشی ہے, اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. جس کو یقین ہو جائے گا, اللہ کی نافرمانی پر ضرورت ہوگی جی کبھی نہیں ہوگی. پریشانی تو دور, نافرمانی تو دور کی بات ہے, نافرمانی کے گناہ کے خیال آ جانے پر یہ عرق عرق ہو جاتا ہے, پسینہ پسینہ. یہ کیا ہوگا؟ اللہ سے مانگے, اللہ ہمیں بھی یقین سی فرما دے. فرماتے ہیں اگر تم کو معرفت حاصل ہوتی کہ موت اور شہنشاہی دربار کی پیشی سامنے آ رہی ہے تو جس حالت پر وہ اس کو بدل کر دوسری حالت پر آ جاتے. با ادب بنو. کیا فرما رہے ہیں؟ با ادب بنو. حق تعالی کے سامنے با ادب بنو, حق تعالی کے سامنے. جیسے کہ تمہارے اسلاف با ادب رہتے تھے. با ادب بنو حق تعالی کے سامنے, جیسے کہ تمہارے اسلاف با ادب رہتے تھے. اسلاف کی زندگیوں پر غور کرو, ان کے حالات پر غور کرو. اب ہم ان کے حالات جب پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو ہمیں بعض اوقات تو شک ہی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیسے اتنی عبادت کر کے ہیں. اپنے پر قیاس کرتے ہیں, اپنی بے ہمتی پر قیاس کر لیتے ہیں کیونکہ ہم نے وہ صلاحیت حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی, ہم نے وہ ہمت حاصل کرنے کی محنت ہی نہیں کی. ہم تو نفس کے غلام, اپنی خواہشات کے غلام, اپنی طبیعت کے غلام, فضاؤں کے غلام, انہی کے تاثر نے ہمارے دل و دماغ پر قبضہ کیا ہوا ہے. آج ہماری ترجیحات ہم خود غور کر لیں کیا ہیں. یہی موت سے پہلے کی زندگی کے لذات کو حاصل کرنا, یہاں کے مزے ہیں, منصب حاصل کرنا, کیا کھائیں, کیا ہماری سوچ یہی ہے, کیا پہنے, کیسے سجے بنے, کیسے اچھے لگیں لوگوں کے سامنے. آخرت کا یقین ایک وہم کے درجے میں ہے, آخرت کی زندگی کا یقین وہم کے درجے میں ہے, اس لیے سوچ ادھر جاتی ہوئی. ہم نے تو کنویں بند ہے, اس سے باہر دیکھتے ہی نہیں ہے, سوچتے ہی نہیں ہے. اس لیے فرما رہے ہیں ان کو دیکھو. کن کو؟ اپنے اسلاف کو دیکھو, اپنے پرانے اپنے بڑوں کو دیکھو, ان کی زندگی میں غور کرو کیسے با ادب رہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا اکثر تذکرہ کرتا رہتا ہوں. 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. یہ بہت بڑی حقیقت ہے, ایسے نہیں ہے. 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. ہمیں شک ہوتا ہے پتہ نہیں ایسے لکھ دیا ہوگا, ایسے نہیں لکھا. ایک کا نہیں, کتنوں نے اس زمانے میں اس کا مشاہدہ کیا. اب یہ صلاحیت کیسے حاصل کی؟ ہم تو اپنے پر قیاس کریں گے نا کہ ہمارے تو فجر کی اٹھنا مشکل آج کے زمانے کے اندر. کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ 4 نمازیں تو پکی, یہ فجر میں آنکھ ہی نہیں کھلتی. کیوں نہیں کھلتی؟ بے مقصد جاگ جاگ کر وہ صلاحیت کھو بیٹھے، یہی ہے نا، بے مقصد جاگ جاگ کر. اب سمجھ میں آنا مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ اس وقت کی جو حضوری کی لذت ہے ہمارا دل اس سے ناآشنا ہے. تہجد تو دور کی بات چل رہی تھی، فجر کی، اور تہجد کی جنہوں نے وہ صلاحیت حاصل کر لی ان کے لیے آسان، سو نہیں سکتے. اس وقت پر ان کے بستر ان کو بستروں سے یوں اچھال دیتے ہیں، جی نہیں سو سکتے. ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، اللہ والے اپنے نفس کے ساتھ کیسے معاملہ کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ بڑھاپے کے اندر بیماری کے غلبے سے ایک دن تہجد پر آنکھ تو کھل گئی کیونکہ معمول ہے، لیکن ہمت نہیں. جن کی عادت پڑ جاتی ہے وہ تہجد کے وقت میں سو نہیں سکتے. اللہ والوں کے واقعات، کہ میں پرانی بات نہیں، میں ابھی کی بات کر رہا ہوں. تو فرماتے ہیں کہ آنکھ تو کھل گئی لیکن بڑھاپے اور بیماری کے غلبے سے ہمت جسم میں. اب نفس نے مشورہ دینا شروع کر دیا کہ زندگی بھر پڑی ہے اور پھر نفری تو ہے، کوئی فرض تو نہیں، کوئی واجب تو نہیں، آج نہ پڑھو تو کیا رہ جائے، ہمت جو نہیں ہے نا. تو فرماتے نفس سے مکالمہ شروع ہو گیا، چلو بھی ٹھیک ہے، باقی ہمت نہیں ہے، اپنے اندر ہمت نہیں ہے، چلو نہیں پڑھتے. تو نفس سے کہا لیکن یہ وقت تو قبولیت دعا کا ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں میں کہ یہ وقت تو دعا کی قبولی خاص وقت ہے، چلو کچھ دعائی کر لو. تو لیٹے لیٹے جو ہے نا اس لگ گئے. پھر نفس سے کہا اگر وضو کر لے نا پھر مزہ زیادہ آئے گا، ٹھیک ہے، تھوڑی سی ہمت کر کے وضو کر، ٹھیک ہے، نفل نہ پڑھ، باوضو تو ہو جائے نا. تو کہتے بہلا پھسلا کے اس کو لے گیا، پھر اور استنجا کیا اور وضو کیا. جب استنجا کیا وضو کیا پھر میں نے کہا دیر کس بات کی، مسلح بچا کے اللہ ہو. ہمت سے کبھی کبھی بہلا پھسلا کے لانا پڑتا ہے اس کو، جس کو عادت پڑ چکی ہو. شاہ یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ صحبت باعل دل، ان کی کتاب تذکرہ کی مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں بڑھاپے میں بیماری کے غلبے سے رات کو نیند نہیں آتی تھی. تو جی بوڑھوں کو ہو جاتا ہے نا آج کل، نیند نہیں آتی تھی، اور جب تہجد کا وقت آتا تو نیند غلبہ کرتی. تو میں اسے بھگاتا ہوں، جب آنے کا وقت تھا تو آئی نہیں، اب تیرا کوئی کام نہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ اللہ نے جو اللہ سے چاہتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے، جو اس کی عادت ڈالتا ہے، وہ تہجد کے وقت کی لذت سے ایسے آشنا ہوتے ہیں ذہن. اپنے اکابر اسلاف کو دیکھ لیں، ان کی زندگیوں میں غور کر لیں کہ دین کا کام انہوں نے ہم سے کئی گنا زیادہ کیا. ان کے مشاغل کو دیکھیں، اس کے باوجود بھی تہجد کا اہتمام ضرور رہا. صالحین کا شعار ایسے نہیں کہا گیا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس کا ایک واقعہ لکھا ہے، ایک آپ کے وصال کے بعد ایک بچے نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان ہمارے پڑوس میں رات کو ایک ستون نظر آتا تھا، آج کل نظر نہیں آ رہا. کیا نظر آتا تھا؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ رات گرمیوں میں کبھی چھت پر اپنے نماز پڑھتے ہوں گے اور قیام اتنا طویل ہوتا ہوگا، یہی ہے نا، پھر اس کو نظر آ رہا نا، پھر نظر آ سکتے ہوں گے. ایک واقعہ، کئی واقعہ، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے دن کے مشاغل کے اندر کوئی کمی نہیں آتی. دیکھا کہ امام تھے اپنے وقت کے, کام تھا, پھر اس وقت کے اپنے جو ہے صنعت کار تھے, اس زمانے کے اعتبار سے ایک بہترین قسم کا کپڑا انہی کے کارخانے بنتا, اس کو بھی چلا رہے, مینج کر رہے, تجارتی قافلے بھی جا رہے ہیں آ رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ بھی چلا. ابو سفیان رحمتہ اللہ خدمت نے ایک بہت بڑی مقدار ہدیے کی پیش کی, بہت بڑی. انہوں نے تعجب سے کہا کہ اتنے زیادہ؟ میں کہ نہیں تھوڑے سے ہیں, اصل میں میرا قافلہ جا رہا تھا تجارت کلا, تھوڑے سے پیسے میں نے آپ کی نیت کر کے بھیج دی, یہ نفع آیا اس کا سارا, یہ آپ بھی کیوں گئے, یہ بھی کر رہے ہیں. سادات کی مدد اتنی زیادہ کرتے تھے کیونکہ اس وقت سادات کے حالات جو ہے نا حکومت کی وہ طرف سے کچھ ایسی پابندیاں تھیں تو خفیہ, بلکہ شہید اہل بیت بھی کہا جاتا ہے, کسی وجہ سے آپ کو جو ہے نا آپ پر سختی بھی آئیں گے. میں اشارہ کر رہا ہوں کہ مشاغل بھی تھے, بعض ایک سمجھتے ہیں ان کے حیرت انگیز واقعات پر کتابیں لکھی جا چکی ہیں. اب پھر کہیں کہیں گے آج تو اعتراض کا زمانہ ہے, تنقید کا زمانہ ہے, جی ان کے بیوی بچے نہیں تھے تو کیا لکھا ہے؟ مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ ظہر کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بشری تقاضوں کے لیے گھر تشریف لے جاتے تھے. اب بشری تقاضوں میں سب کچھ آ گیا کہ نہیں آ گیا جی؟ اللہ پاک اس چیز میں ایسی برکت عطا فرما دیتے ہیں. آج ہم برکت کو جانتے ہی نہیں ہیں, برکت سے کام کتنے ہو جاتے ہیں. تو آج ہم مادی لذتوں سے آشنا ہیں, مادی لذتوں کے لیے سالہ سال رات کو جاگنا آج بالکل صاف نظر آ رہا ہے, مشاہدہ آ رہا ہے, اس پر تعجب نہیں ہوتا. رات کی ڈیوٹیاں دینے والے ایسے ایسے ادارے ہیں, ایسے ایسے حساس مقامات ہیں جہاں ڈیوٹی دینے والوں کو ایک لمحے کے لیے بھی غفلت خطرناک ہوتی ہے. یوں کھڑے ہوتے ہیں, پوری پوری رات. اور خود لیتے ہیں ڈیوٹی جی, کیوں؟ اس کے پیسے زیادہ ملتے ہیں رات کو جاگنے کے, لڑ لڑ کے سفارشیں کرا کے لیتے ہیں. یہ تو سمجھ میں آ جاتے ہیں. اللہ کی محبت میں رات کو جاگنا اس کی لذت سے آشنائی نہیں ہے. یہ اکثر جو کہتے ہیں جی یہ نیند پوری نہیں ہوتی, کیسے اٹھیں کیسے پڑھیں. لیکن ہم نے اپنے اقابر اسلاف کو بھی اور موجود بھی ایسے اللہ والے دیکھے ہیں کہ دین کا کام بھی خوب کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ان کے انفرادی معمولات کو بھی دیکھو. اللہ ایسے اوقات میں برکت دے. تو کیا فرما رہے ہیں؟ اگر تم کو معرفت حاصل ہوتی کہ موت اور شہنشاہی دربار کی پیشی سامنے آ رہی ہے, جس حالت میں ہو اس کو بدل کر دوسری حالت پر آ جاتے, باادب بنو, حق تعالیٰ کے سامنے جیسے تمہارے اسلاف با ادب رہتے تھے تم ان کے مقابلے میں ہجڑے ہو. اور یہ تصفیہ ہو رہا ہے جی, صفائی کی جا رہی ہے کہ نہیں کی جا رہی؟ تمہاری شجاعت انہی باتوں میں ہے جن کا تم کو تمہارے نفس, تمہاری خواہش اور تمہاری طبیعت حکم دیتی ہیں. آج بھی یہی ہے نا بادری ماری, دنیا کے کاموں کے لیے بڑے چست ہیں اور دین کے کاموں میں سست ہیں, بڑے بڑے کام وہاں کر جا رہے ہیں. یہ کہ تمہاری شجاعت تمہاری بادری کیا ہے انہی باتوں میں جن کا تم کو تمہارے نفس, تمہاری خواہش, تمہاری طبیعت حکم دیتی ہیں. شجاعت تو دین کے بارے میں ہے, اللہ تعالیٰ کا حقوق ادا کرنے میں ہوا کرتی ہے. حکما اور علماء کے کلام کو حقیر مت سمجھو کہ ان کا کلام دوا ہے، ان کے کلمات حق تعالیٰ کی وحی کا ثمرہ ہیں. اللہ سے مانگے کہ اللہ پاک ہمیں بھی یہ صلاحیت عطا فرما دے، اللہ ہمارے دلوں کو بھی ایسا بنا دے تو بھائی یہ ہماری مجلس، ہمارا یہ تعلق، ہمارا ملنا جلنا اسی کے لیے ہے کہ ہمارے دلوں کی صلاحیت بھی درست ہو جائے، ہمیں بھی وہ قوت اور ہمت ملے جو اللہ کے تقرب کو حاصل کرنے والے اعمال پر جمنے والا بنا دے، اللہ کے ناراضگی والے اعمال سے بچنے والا بنا دے. تو اس کے لیے جو ہے ابھی ہم ذکر کی مشق کر لیتے ہیں. یہ ذکر جو ہے یہ اس لیے ہے تاکہ اس ذکر سے ہمارے دل کی توجہ مذکور کی طرف رہنے لگے، مذکور کی طرف رہنے لگے سے مراد پھر یہ ہے کہ اس کی ہر اطاعت ہمارے لیے آسان سے آسان تر ہوتی چلی جائے، ہر نافرمانی کو چھوڑتے چلے جائیں. اگر یہ ذکر اس نیت سے کریں گے، اس طلب میں کریں گے تو اللہ ہمارے دلوں کے اندر بھی یہ صلاحیت بڑھائیں گے. اور ہمارے ہاں چونکہ ذکر قلبی کی ذکر خفی کی مشق کی جاتی ہے، دل میں چپکے چپکے اللہ کو یاد کرنا ایک طریقہ یہ بھی ہے. بیمار ایک بھائی گزر رہے تھے، راستہ چاہ رہے تھے، کہتے طریق طریق، ابھی سنا تھا نا جو پہلے سے بیٹھے تھے، راستہ دو مجھے، یہ طریق کیا ہے. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی ملاقات میں 74 میں جب بٹ گرام گیا تو فرمایا طریقت طریق سے ہے، طریقت طریق سے ہے. لاٹھی ہاتھ میں تھی، زور سے کچا فرشتہ ایسے لکیر لگائی کہ جب آدمی چلتا ہے نا کسی کھیت میں، گھاس پر، گارڈن میں، تو مسلسل چلنے سے ایک پگڈنڈی بن جاتی، کچھ اگتا نہیں ہے نا جی، ہوتا ہے نا، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ طریق. تو طریقت سے مراد دل اور اللہ کے درمیان ایک ایسا طریق قائم کرنا ہے کہ اللہ کا غیر نہ ہوگی. تو اس طریق کے لیے یہ ذکر، یہ ذکر اس لیے ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے دل کے اندر کی صلاحیت کو درست کرنے کے لیے. یہ ذکر دل کے لیے دوا بھی ہے، یعنی دل کے اندر جو روحانی بیماریاں گھر کر جاتی ہیں ان کا علاج ہے. روحانی علاج وہ نہیں ہے جس کو آج کل ہم نے قرار دے رکھا ہے، نفس کے گندے سفلی جذبات کی تسکین کی روحانی بابوں کے پاس جا کے روحانی علاج کرا رہے جی، جنہوں نے لکھ کے لگایا ہر تمنا پوری ہوگی شرط یا گارنٹی کے ساتھ، کیوں ہو سکتی ہے؟ ہمارے ساتھی جو ہے بلڈر ہے، وہ کہتے پھاٹک بند تھا تو کار کھڑی تھی تو سڑک کے کنارے وہ فال نکالنے والا جو ہے نا بیٹھا ہوا ہے، دھول اڑ رہی ہے اس کے، وہ پڑے ہوئے کارڈ پڑے ہوئے ہیں، توتا وہاں پر جانا. میں نے کہا السلام علیکم، میں نے کہا کئی سال ہو گئے مجھے یہاں سے گزرتے ہوئے اور تمہیں میں نے اسی حال میں دیکھا ہے، لوگوں کی فال نکال کے اپنی فال نکالی کبھی؟ پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. اچھے بھلے سمجھدار بندے کہتے جی روحانی علاج کرا رہے ہیں جی، کچھ بندے سے ہو رہی تھی نا اس لیے، یہ روحانی علاج ہے. روحانیت کو جانتے نہیں ہیں. روحانیت تو ایسی شفافت ہے، لطافت ہے، پاکیزگی ہے کہ نفس کے گندے جذبات تو ابھرتے نہیں ہیں. روحانیت تو نفس کے گندے جذبات کو دبانے کے لیے ہے. تو روحانیت تو وہ قوت ہے کہ جب اندر میں وہ بیدار ہوتی ہے تو اللہ کی ہر اطاعت آسان ہو جاتی، جی چاہتا ہے یہ لینا ہے. اللہ والوں سے لینے کی چیز یہ ہے، اندر میں وہ صلاحیت لینی، وہ قوت لینی ہے کہ شریعت مطہرہ پر چلنا ہمارے لیے مرغوب ہو جائے، جی چاہیے. نافرمانی شدید نفرت ہو جائے ہر نافرمانی سے، یہ نہیں ہے. آج ہم نے اپنی مرضی کی چند چیزیں ہر ایک نہیں لے رکھی جو نفس کو آسان ہے اور سمجھتے ہیں بڑے دیندار ہیں, اور چند گناہوں سے بچ گئے ہیں اور پتہ نہیں کتنے میں مبتلا ہیں, اور ہمارا نفس ابھر کے ہمیں کہتا ہے تو یہ تو نہیں کر رہا نا, یہ تو نہیں کر رہا, چند گناہ چھوڑے بیٹھا ہے, وہ جتا کے مطمئن کر دیتا بس. اور امال کے تل رکھے تو یہ تو کر رہا ہے نا, یہ تو کر رہا ہے, وہ چند ایک گناہ دیتا ہے جو کر رہا ہے اور کتنوں کو چھوڑ رہا. صلاحیت وہ حاصل کرنی ہے کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت جو اللہ نے حضور کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمائی ہے 100% مرغوب ہو جائے, رہ نہ سکیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس کے دل کی اصلاح ہو جاتی ہے, یہ اصلاح یہ ہے اس کے دل کے اندر صادق جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شریعت کے احکام تو کچھ نہیں ہے, اس سے ہزار گنا بھی احکام آ جائے عمل کر کے دکھا, وہ بوجھ نہیں سمجھتا. یہ پانچ بڑے بڑے شعبے ہیں حضرت تھانیوں سے پایا کرتے تھے, عقائد, عبادات, اخلاق, معاملات, معاشرت, یہ سارے کے سارے ہمارے صحیح ہو جائیں شریعت کے مطابق ہو. تو یہ صلاحیت حاصل کرنے کے لیے جو ہے یہ اللہ والوں کی صحبت سے, ان کے تجربات سے, ان کے مشاہدات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ ایک طریقہ, یہ بھی عرض کر رہا ہوں, یہ نقشبند, یہ چشتیہ, یہ قادریہ, سہروردیہ, یہ سارے طریقے ہیں علاج کے لیے, مخصوص سب کا ایک ہی ہے, وہ صلاحیت حاصل کرنی ہے. تو بھی ایک طریقہ یہ بھی ہے, ذکر خفی, ذکر قلبی, جس کا مشکل حکم بھی ہے, وذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفۃ ودون الجہر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین, فرمایا جا رہا ہے جس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو, یعنی اپنے عاجزی کے ساتھ, پکارے بغیر چپکے چپکے, اور صبح بھی یاد کرو, شام بھی یاد کرو, یعنی کثرت سے یاد کرو, غافلی میں سے نہ ہو. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے کہ دل میں چپکے چپکے کثرت سے اللہ کی یاد بسا لو. فَذْكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ, اللہ ہی فرما رہے ہیں جس کا مفہوم ہے جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہم اللہ کی یاد کو اپنے دل میں بسائیں گے تو اللہ پاک ہماری طرف متوجہ رہیں گے, اس کی رحمت کی نظر ہمارے دلوں پر پڑے گی, دلوں میں نورانیت آئے گی, دل کو روحانی ٹونک ملے گا. یہ ہے روحانیت, دل کو غذا ملے گی, دل صحت مند ہوگا, دل کو قوت ملے گی, عمل کی ہمت بڑھے گی, سستی ختم ہو جائے گی, پھر چستی چستی ہے. وَذْكُرِ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, دوسری کو فرمایا جا رہا ہے رب کو اس کے نام سے یاد کرو اور تبتل کے ساتھ, یعنی یہ صلاحیت جو ہم چاہتے ہیں اپنے اندر میں, نفس کے خلاف, شیطان کے خلاف, ماحول کی گندی فضاؤں کے خلاف, بگڑی طبیعت کے خلاف, جس کے سامنے بالکل مغلوب ہو کے میں ایسے پڑے رہتے ہیں, ڈھیلے پڑے رہتے ہیں, ڈھیر ہو جاتے ہیں ان کے سامنے, وہ جو قوت چاہتے ہیں اس کے لیے ہمیں تنہائی میں مشق کرنی ہوگی. ابھی جمع ہے, جمع ہوئی ہے ترغیب کے لیے, جمع ہوئی ہے یہ تعلیم کی جمع ہوئی ہے, جو ذکر ہے جس سے ہمارے اندر وہ قوت آئے گی, اس کے لیے ہمیں علیحدگی میں کچھ وقت نکال کر اس کی مشق کرنی, پھر یہ اندر آئے گی قوت. اللہ کرے یہ بات بھی ہمارے دلوں میں اتر جائے کہ یہ بھی, ہاں جی, کہ یہ بھی ہماری ایک ضرورت ہے. اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ بھی ہماری ایک ضرورت ہے, کیونکہ آج ہمارے پاس ایک عجیب بات ہے. ابھی کچھ دن پہلے کراچی کے ایک ساتھی آئے ہوئے تھے, کسی بحریہ کے ریٹائرڈ, وہاں ٹائم مینجمنٹ جو ہے نا وہ پڑھاتے ہیں, آج کل ٹائم مینجمنٹ کا تو اس کا بہت ہوتا ہے. گھر میں کچھ بیماری آ گئی, بیوی کو فالج ہو گیا, ہسپتال میں داخل ہوا, وہ حالات میں سے گزرے, اس کے بعد آئے کہنے لگے حضور بس عجیب سی بات ہو گئی ہے کہ ایک ایسا صدمہ آیا ہے, پردیش میں پڑے ہوئے ہیں, اعمال اتنے متاثر ہو گئے ہیں اس سے جو ہے نا, وہ سمجھ میں نہیں آ رہی, سب بے ترتیبی. میں نے کہا آپ تو ٹائم مینجمنٹ پڑھاتے ہیں, کہتے چھوڑو جی وہ تو. میں کہ یہاں یہ بنانا پڑے گا, اپنے اوقات کار کو اپنے اوقات کو منضبط کریں. نفس آزاد رہنا چاہتا ہے. آج ہم آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں, کام کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر آپ غور کریں اپنے اوقات میں سے تو اکثر لایانے میں گزر جاتے ہیں. نفس کہتا ہے جی وقت نہیں ہے جی, یہ ذکر کے لیے وقت نہیں ہے, تلاوت کے لیے وقت نہیں ہے. عام جملہ اگر غور کریں اس کے اندر جو ہے اخبار بینی کے لیے وقت, چائے کے لیے وقت, گپ شپ کے لیے وقت, سیر سپاٹے کے لیے وقت ہے یا نہیں ہے؟ ہے. لیکن اس کے لیے کیونکہ اس کو ضروری نہیں سمجھتے, تو اوقات میں سے کچھ وقت نکالیں اس کے لیے. یہ ذکر قلبی کے لیے. اور جب دل کا ذوق بیدار ہو جاتا ہے پھر تو یہ خود اٹھاتا ہے. جی میں نے کئی بار پہلے بھی ذکر کیا, واقعات ہیں اسی زمانے کے. ہمارے نسیم صاحب وصال ہو گیا, ریلوے سے کاؤنٹر ریٹائر ہوئے, تبلیغ سے بھی تعلق رہا, ہمارے حضور سے بھی تعلق رہا. ریٹائرمنٹ کے بعد لاہور ڈیفنس کے اندر رہائش پذیر, حضرت کے وصال کے بعد میرے پاس آئے. دیکھا ہوا تھا میں نے, انہوں بھی دیکھا ہوا تھا. میں حضرت کے آتے ہمارے حضرت کا اجتماع نہیں ہوتا تھا, یہ ہلکا ہی ہوتا تھا, اس لیے اس میں کبھی دیکھا اور سب کے تعارف نہیں. کبھی کبھی ہو گیا دی. تو اس کے بعد وہ میرے پاس آئے, کہنے لگے مجھے پتہ نہیں آپ کو بھی اجازت ہے, کیونکہ میں سعودیہ سے آیا کرتا تھا, اتنا تعارف کبھی ہوا نہیں تھا. تو حضرت کے وصال کے بعد جو ہے نا, اب میں چاہتا ہوں آپ میری تربیت کریں اور اپنے حالات سنائے کہ پہلے تو میں جیسے بھی ذکر کرتا تھا, اب چونکہ اللہ نے مجھے فراغت عطا فرما دی ہے, بیوی بچوں کی ذمہ داریاں ان کے حقوق ادا کر دی ہیں, گھر بنا کے دے دیا ان کو, میرا مسجد میں دل لگتا ہے اور مسجدوں میں چابی دے رکھی ہے, میں اپنے اعمال میں لگ رہا ہوں. گھر میں کیا رکھا ہے اپنی بیوی سے بچوں سے, جب میں بھوک لگی آگے کھا لوں گا, میرا انتظار نہ کرنا. تو میں 11 گھنٹے ذکر قلبی کر لیتا ہوں بڑے آرام سے. یہ بتانا چاہ رہا ہوں جب ذوق بیدار ہو جائے تو ایسے بھی ہیں. 11 گھنٹے 24 گھنٹوں میں کیا کرتا ہوں ذکر, اور معمولات بھی. اب آپ بڑھانا چاہو تو بڑھا دو, یعنی اس پر بھی تیار ہیں. 15 گھنٹے کو تو بھی کر لوں گا میں. ایسے بھی یہ انہونی چیز نہیں ہے, اللہ یہ چکھا دے ہمیں بھی, اس کی افادیت اللہ ہمیں سمجھا دے. تھوڑے دنوں میں بچارے جانا چل بھی کہ چلے بھی گئے, وہ کینسر ہوا. مجھے بھی یاد ہے کل کی بات لگ رہی ہے, آئے تھے کہ مجھے یہ تو میرے کچھ, پھر وہ کیمو تھراپی میں داڑھی کے بال, آخری دفعہ جب آئے تو رومال لپیٹے لپیٹے آئے تھے, میری داڑھی جمع کہ داڑھی ہے آپ کی, کہتے نہیں میں نے کہ ہے, آپ نے تو نہیں منڈائی, کہتے نہیں, کہ یہ تو بیماری کو جیسے آپ کی ہے. کہ اچھا بالکل ہے آپ کی, 100% آپ کی داڑھی ہے, آپ کی پریشان ہو رہے. لیکن خیر بہرحال ایک وقت آگے تو کما کے چلے گی. بتانا یہ چاہتا ہوں, آج بوڑھے اپنے پر لادے پھرتے ہیں, وہ کہتے ہیں بچوں کو سمجھا دیا جو میرے ذمہ تھا میں نے کر دیا, تمہارے سب کی ذمہ, اب مجھے اپنے کام سے کام. یہ نہیں کہتا کہ آپ بھی 11 ہی کر لو تو ذوق بیدار ہوگا تو پھر کر لو گے. بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایسے واقعات بھی اسی زمانے کے ہیں, اس لیے ہم کچھ وقت مقرر کریں. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ تعلق جس کا جہاں بھی ہے, یا مجمع مختلف ہے نا, اس سلسلے یا کہیں اور, تو وہ اس تعلق کو اس کا ذریعہ بنائیں کہ یہ چاہیے ہمیں, اپنے اندر یہ صلاحیت لینی ہے, شریعت پر چلنا ہے, شریعت پر جمنا ہے. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے فارسی کا شعر ہے, جو حضور آمدہ بالغ شدہ از تعین چغلا فارغ ہوتا. ذکر سے کیا مذکور, اس کا دھیان خیال, یہ حضوری ہے نا, یہ حضوری جب بن گئی اور بالغ ہو گئی تو ان اشغال کی چھٹی مسنون مذکور اعمال. ابھی کسی نے پیغام دیا مجھے, کہنے کہ ہمارے والد صاحب کہتے ہیں میں تو صرف قرآن ہی پڑھتا ہوں. میں تو بالکل قرآن ہی پڑھنا ہے, آخر میں تو اسی پر آنا ہے, مسنون دعائیں مت اسی پر نہ, وہ تو اس پر رکاوٹ ہے, اس کے رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے طریقے ہیں. تو اس لیے اس کے لیے کچھ وقت مقرر کر کے اس کی مشق کرنی ہے. یہ تصور کا ذکر ہے, تصور کے ساتھ دل پر لفظ اللہ لکھ کر اور دل کے اندر تکرار, اللہ 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 سے مانگے, جو اس سے مقصود ہے دل میں شفافت, لطافت, پاکیزگی اللہ ہمیں عطا فرما دے. تو تصور کی آنکھ سے دیکھنا دل پر لفظ اللہ جو رنگ جس کو اچھا لگے, اور تصور کی زبان سے تکرار بلا لیں گے ہمارے.
آپ کے یہاں سے
جی سرخان کی والدہ ہے, عثمان کی اہلیہ.
ہمارے مولانا نبی صاحب جو فرما رہے ہیں ان کی بہو جو بیعت کے لیے دفتر سے آئی ہیں وہ بھی متوجہ ہو جائیں. مقصود تو سامنے آ گیا نا کہ یہ ہے اصل جو ہے نا. ماشاء اللہ آپ کا پہلے سے ایک تعلق ہے, دو تعلق ہے. تو ہمارے یہاں طریقہ اس کا بیعت کا یہ ہے, پہلے کچھ کلمات خطبہ پڑھنے کے بعد کچھ کلمات میں کہوں گا, آپ اس کو دہرائیں گی, ہماری مقصودات بھی دہرائیں گی, پھر میں شجرہ پڑھوں گا. شجرہ جو ہے یہ سند ہے, یہ محفوظ رکھا جاتا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پورا ہے, بیچ میں کوئی بدعتی غلط بندہ نہیں ہے. یہ شجرہ پڑھا جائے گا, اس کے بعد میں توبہ پر عہد لوں گا. اور ہمارے ہاں توبہ پر عہد اجمالی طور پر ہے, تو دل کی گہرائی سے وعدہ کر لینا, تین دفعہ یہ عہد لیا جائے گا, اس کے بعد یہ نسبت میں دوں گا, آپ اس کو قبول کر لیں گے, کر لیں گی تو سلسلے کے ساتھ آپ کا ایک کنیکشن ہو جائے گا. اس کے بعد پھر یہ ذکر کی مشق کرنی ہے جو ابھی میں نے کر سکی. الحمد للہ
ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى على آل سيدنا محمد وبارك وسلم. احمد و صدیق و سلمان قاسم است و جعفر است باجزید و بلحسن زبو علی تاج سر است یوسف است غیدانی عارف و حمود حم از علی رامیت نیسن ماس شمس و خاور است شاہ تلال است و بحار دین علا دین ولی خواجہ یعقوب و عبید اللہ بفضل داور است زاہد و درویش خواجہ امکنی باقی بحق احمد و آدم بنور و شیر سعدی رحمت است خواجہ یحییٰ است حمید عبدالشکور عبدالرزاق حضرت محمد مصطفى فقیر محمد انور است شمس الدین مولا شدہ جان خریدار غلام فیض نعمت یا خدایا در درون خوش تر است. اب بیت والی مسکرات بھی متوجہ ہو جائیں اور آپ اللہ کے ساتھ بواسطہ اس غلام کے وعدہ کرتے ہو کہ آئندہ کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کرو گے. دل کی گہرائی سے کہہ لیں ہماری میں نے بھی کہ جی میرا وعدہ. آپ اللہ کے ساتھ بواسطہ اس غلام کے وعدہ کرتے ہو کہ آئندہ کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کرو گے. آپ اللہ کے ساتھ بواسطہ اس غلام کے وعدہ کرتے ہو کہ آئندہ کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کرو گے. یہ سلسلہ نقشمہ جو اللہ پاک نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوا, ان سے بھی دوسرے اصحاب نقشمند رحمت اللہ علیہم جن کے نام شجنے پڑے ہیں ان کے واسطوں سے مجھ تک پہنچا. میں نے اللہ کی رضا کے لیے آپ کو دیا, آپ نے قبول کیا, دل کی گہرائی سے تو قبول کر لیں. اب سلسلے میں داخل ہو گئی ہیں, آپ بھی داخل ہو گئے ہیں. اب جو ہے نا آنکھیں بند کر کے دل پر توجہ رکھ کے تصور کی آنکھ سے دل پر دیکھیں لفظ انوار, اور تصور کی زبان سے تکرار انوار 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 انوار. تصور سے جو ہے نا تھوڑی دیر مشق کر لیں.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك, نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك لظن إلا قضيتها. آمين يا رب العالمين. اللهم اتقنا في تيسير كل عسير, حل تيسير كل عسير عليه تيسير, ونسألك اليسر والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا, واجعل خشيتك أقرب الأشياء عندنا, واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك, واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقلق أعيننا من عبادتك يا أرحم الراحمين، فأقلق أعيننا من عبادتك يا أرحم الراحمين. يا الله أقلق بالتهماني كوري أمتك سالي قناهكم معاف فرما، مال انفرادي والاجتماعي قناهكم معاف فرما، ظاهري وباطني قناهكم معاف فرما. الله بقراري مجرم ہیں، آپ ہمارے مہربان رب ہیں، اے کریم رب اپنے فضل سے پوری امت کو معاف فرما اور ہمیں معاف فرما. اور یا اللہ ہمیں جن جن گناہوں کا ادراک نہیں اور ان گناہوں میں ہم مبتلا ہیں، یا اللہ اس پر ندامت نصیب فرما اور اس سے بھی توبہ کی توفیق نصیب فرما. ہماری خلوتوں کو یا اللہ اپنے ذکر سے آباد فرما، اور یا اللہ گناہوں سے پاک فرما، اور ہمارے ظاہر کو شریعت مطہرہ کے مطابق بنا. یا اللہ اس عالی سلسلہ اور جتنے بھی ہمارے اقابر جن کے ذریعے سے یہ عظیم دین ہم تک پہنچا، اس کا کوئی عمل قرآن کریم، احادیث مبارکہ، فقہ، تصوف و تزکیہ، قرآن، جو کچھ بھی اللہ ہمارے اسلاف کے ذریعے سے ہم تک پہنچا اور وہ آپ کے پاس آ گئے، اللہ ان کی مغفرت نصیب فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. خاص طور پر یہ عالی سلسلہ نقشبندیہ یا اللہ حضرت مولانا غلام ربانی رحمہ اللہ سے لے کے حضرت صدیق اعظم اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جن اقابر کے ذریعے سے یا اللہ یہ عظیم سلسلہ ہم تک پہنچا، یا اللہ اپنے فضل سے ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے فیوزات کو عام فرما، پھر اس امت کو ایک مجدد عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل سے جو دوبارہ تجدید احیاء دین کا ذریعہ بن جائے، اور یا اللہ امت کی بگڑی کا بنانے کا ذریعہ بن جائے، اور ان کے رخ کو اللہ کے ذات علی کی طرف متوجہ ہونے کا ذریعہ بن جائے. یا اللہ آپ قادر ہو، غیب سے ایسے اسباب ظاہر فرما، امت کے افتراق کو ختم فرما، انتشار کو ختم فرما، اور اپنے فضل سے امت مسلمہ کی رہنمائی فرما، محبوب قائدین نصیب فرما، محبوب لے کر چلنے والے نصیب فرما. ذریعے کے طور پر یا اللہ ہمارے شیخ کی محنتوں کو قبول فرما، اور جتنے حضرت سے وابستہ حضرات ہیں ان کو قبول فرما، رہنمائی فرما، رشد کا الہام فرما، اور یا اللہ غفلت کے اس خطے کے ختم ہونے کا ذریعہ بنا، اور اپنے ذاتی علی کی طرف متوجہ ہو جانے کا ذریعہ بنا. ملک کے اندر اور بیرون ملک جتنے یا اللہ حضرت سے وابستہ حضرات ہیں، اور یا اللہ جو مختلف ذرائع سے رابطہ رکھتے ہیں، یا اللہ اپنے فضل سے ان سب کی حفاظت فرما، ان کے خلوص کو بھی عام فرما، اور ہر طرح انتشار اور ناموافق حالات سے یا اللہ ان کی حفاظت فرما. حضرت والا کے صحت میں برکت نصیب فرما، اور یا اللہ اپنے فضل سے کامل صحت نصیب فرما. یا اللہ ان کے اہل و عیال خاص طور سے ہماری اماں جی کو صحت کاملہ نصیب فرما، اور جتنے بھی حضرت کے منتصبین ہیں، حضرت کے نسبت ہیں، حضرت کے خلفاء ہیں، سلامیزہ ہیں، تعلق والے ہیں، جہاں حضرت جاتے ہیں یا جو حضرت کے پاس آتے ہیں، ملک میں ہیں، ملک سے باہر ہیں، یا اللہ اپنے فضل سے سب کو معرفت کاملہ نصیب فرما، اور اپنا خصوصی تعلق نصیب فرما، قربت خصوصی نصیب فرما. یا اللہ اپنے فضل سے عافیت کے ساتھ ہم سب کی تربیت فرما. یا اللہ ہم محتاج ہیں، اے کریم کرم کا معاملہ فرما. اللہ ہمارے اس مربی کی عمر میں برکت نصیب فرما، حضرت کے فیض کو عام فرما، محبوبیت نصیب فرما، مرجعیت نصیب فرما، حسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، جادوگروں کے جادو سے محفوظ فرما، اور ہر طرح خیر مقدر فرما. حضرت کے سفر کو قبول فرما، کراچی آنا اللہ، حضرت کے کراچی آنا خیروں کا ذریعہ بنا، یہاں سے بلایا اور فتنوں کے ختم ہو جانے کا ذریعہ بنا. اور یا اللہ جتنے بھی یہاں حلقے قائم ہیں، اللہ اس میں برکتیں نصیب فرما، اجتماعیت نصیب فرما، ترقی نصیب فرما. خاص طور پر ہمارے بھائی اعجاز عثمان کے ذریعے اور بھی جتنے حضرت کے خلفاء یہاں کراچی میں محنتیں فرما رہے ہیں، سب کی محنتوں کو قبول فرما، برابر فرما، اچھے نتائج ظاہر فرما، سب کو اولاد کی صدمات سے محفوظ فرما، خیر یا اللہ گھروں میں خیر مقدر فرما. جتنی خواتین آئی ہوئی ہیں جو سلسلے میں داخل ہوئی، سب کو برکتیں نصیب فرما، جو پہلے سے داخل ہیں ان کو بھی برکتیں نصیب فرما، ہر طرح خیر مقدر فرما. یا اللہ اپنے فضل سے کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ حسن خاتمت کی نعمت سے ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر یا اللہ حسن خاتمت کی نعمت سے مالا مال فرما. آخری وقت ہمارا اچھا بنا، سب سے اچھی گھڑی وہ ہو جب آپ کے پاس آ رہے ہوں،
آپ کا کوئی شکوا نہ رہے، ہمارے کوئی ارمان نہ رہے، ایسی پاکیزہ زندگی نصیب فرما اور ہمارے آخری وقت کو اچھا بنا، اور زندگی کا آخری حصہ یا اللہ کسی کے محتاج بننے سے اور ارزل العمر سے ہماری حفاظت فرما، کسی پر بوجھ ہونے سے یا اللہ ہمیں محفوظ فرما، اور ایسی بیماریاں جس میں آدمی گھر والوں پر، بچوں پر اور اوروں پر بوجھ بن جاتا ہے اس سے محفوظ فرما، عافیت والی زندگی نصیب فرما اور عافیت والی موت نصیب فرما. امت مسلمہ جہاں جہاں مشکلات میں ہیں اپنے فضل سے مشکلات کو ختم فرما، عراق اور شام کے مسائل کو عافیت کے ساتھ حل فرما، برما کے نہتے مسلمانوں کی مدد فرما، ہندوستان کے مسلمانوں کی مدد فرما، بنگلہ دیش کے دینداروں کی حفاظت فرما، امیدوں کا مرکز پاکستان اللہ اس دھرتی کی حفاظت فرما. یہ تیرے ولیوں کی دھرتی ہے، تیرے محبوبوں کی دھرتی ہے، مدرسوں کی دھرتی ہے، خانقاہوں کی دھرتی ہے، اللہ اس پہ تیرے بندے آباد ہیں. اپنے فضل سے اے اللہ اس دھرتی کی حفاظت فرما اور اس کے اصلی رنگ کو ظاہر فرما، اور اس کے جتنے دشمن ہیں یا اللہ اس ملک کے نظریات کے اور یا اللہ اس کی جغرافیہ کے اور یا اللہ ان کے حدود کے کسی طرح بھی کوئی کسی شکل میں دشمن ہے، ظاہر میں ہے، باطن میں ہے، اندر ہے، باہر ہے، ان سب کے منصوبوں کو ناکام فرما اور اپنے فضل سے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس کو ترقی نصیب فرما، جتنے بحران ہیں عافیت کے ساتھ حل فرما اور اس کے سارے شعبوں میں دین کو زندہ فرما. یہاں کی اسمبلیاں، اسپتال، کالج، عصری اور دینی جتنے ادارے اور یا اللہ یہاں کے عسکری ادارے سب کو دین سے مالا مال فرما، اور یا اللہ آپس میں رستہ کشیوں کو ختم فرما، ہر ایک کو ہر ایک کا خیر خواہ بنا. اس کے سارے صوبے اور ان صوبوں کے سارے اضلاع اور اضلاع کے سارے شہر اور شہروں کی ساری کالونیاں اور جتنی بھی یہاں برادری آباد ہیں سب کے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے پاک صاف فرما. یا اللہ اقتدار کی رستہ کشی کو ختم فرما اور اپنے ذاتی علی کی محبت نصیب فرما. یا اللہ اپنے فضل سے یا اللہ اقوام عالم کی ہدایت کے لیے اس ملک کو قبول فرما، اور یا اللہ یورپ اور امریکہ اور جتنے بھی یا اللہ ملک ہیں اس میں اسلام کے عام ہو جانے کو یا اللہ اس کے لیے رکاوٹوں کو ختم فرما اور اسلام کو عام فرما، اور اسلام کے خلاف جتنے منصوبے بن رہے ہیں ان کو ناکام فرما، جتنی ہماری کمزوریاں ہیں اس کو بھی ختم فرما، اے کریم کرم کا معاملہ فرما، امت کی ڈوبتی کشتی کو بچا لے. اے اللہ امت کی ڈوبتی کشتی کو بچا لے، حفاظت فرما، کرم کا معاملہ فرما، ہمیں قبول فرما، حرمین شریفین کی برکات نصیب فرما، بار بار یا اللہ وہاں کی زیارت نصیب فرما. یا اللہ ہمارے مدارس خانقاہیں اور یا اللہ دینی جتنی محنتیں ہو رہی ہیں کسی بھی شکل میں ہو رہی ہے یا اللہ اپنے فضل سے سب کی حفاظت فرما، سب کو ترقی نصیب فرما، ناموافق و نامساعد حالات سے حفاظت فرما، ہر طرح انتشار سے محفوظ فرما، خیر کو غالب فرما، شر کو مغلوب فرما، ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرما، جتنے آئے ہوئے حضرات ہیں ہاتھ اٹھائے ہوئے سب کو قبول فرما، کسی کو محروم نہ فرما. یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، حضرت کے بار بار سفر کو آسان فرما، ہمیں محروم نہ فرما، آسانیاں مقدر فرما. یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا. اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک وغضبک والنار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين.